اس دستاویز پروگرام کا مقصد قاجاری دور کا گہرائی کے ساتھ جائزہ لینا ہے. عصر حاضر میں برطانیہ اور ایران کے تعلقات کو سمجھنے کے لیے ہم ان تعلقات کے تاریخی اسباب اور ایران پر برطانیہ کے تسلط کی سطح کا خاص طور پر قاجاری دور میں جائزہ لینا چاہتے ہیں. اس زمانے میں برطانیہ نے ایسی پالیسیاں اختیار کی تھیں جو انہیں ایران کے اقتصاد کو سیاست پر مکمل کنٹرول عطا کرتی تھیں. تمباکو کی تحریم کے مسئلے میں ایرانی عوام پہلی مرتبہ برطانیہ اور اس کے حکمرانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور جدوجہد کی. وہ جدوجہد کی جو نہ صرف برطانیہ بلکہ شاہ ایران کے لیے بھی بری تھی.
ناصر الدین شاہ کی حکومت کے دور میں مثال کے طور پر اس شخص کو غیر ملکی دوروں میں بہت زیادہ دلچسپی تھی اور اسے مالی مدد و حمایت کی بہت ضرورت تھی, اور یہ اس چکر میں تھا کہ وہ ان ممالک خاص طور پر برطانیہ کو مراد دے تاکہ وہ فضول خرچیوں کو جاری رکھ سکے اور یورپی ممالک کا سفر کرتا رہے. خود اس نے 3 بار اس ملک یعنی برطانیہ کا سفر کیا. اس طرح اس نے برطانیہ کو تمباکو کا مکمل لائسنس دینے کا فیصلہ کیا. برطانیہ کو ایسا لائسنس دینے اور اس کے نتیجے میں ایرانی عوام کی ناراضگی کی وجہ سے ایک عالم دین کا کہ جن کا نام صحیح مجھے یاد نہیں ہے,
شیرازی,
جی ہاں شیرازی صاحب, مرزا شیرازی نے تمباکو کی تحریم یا حرمت کے بارے میں فتویٰ جاری کیا اور ایرانی عوام نے تمباکو کا استعمال ترک کر دیا, اور اس کے نتیجے میں یہ لائسنس غیر مؤثر ہو گیا اور ناصر الدین شاہ کو ایک بڑی ہزیمت اٹھانا پڑی.
18ویں صدی کے اختتام پر ناصر الدین شاہ نے ایک معاہدے پر دستخط کیے کہ جسے آج ہم تمباکو کے لائسنس کے نام سے جانتے ہیں, اور برطانیہ نے اس معاہدے کے لیے اسے 25,000 ریال دیے. اس معاہدے پر آیت اللہ شیرازی کی قیادت میں ایران کے تمام طبقات نے شدید احتجاج کیا اور آخر کار تمباکو کے حرام ہونے کا فتویٰ سامنے آیا اور ایران میں تمباکو کی فروخت رک گئی. آیت اللہ شیرازی کا فتویٰ اتنا مؤثر تھا کہ حتیٰ شاہ کی بیویوں نے سگریٹ اور تمباکو کے استعمال سے ہاتھ کھینچ لیا, کیونکہ وہ یہ محسوس کر رہی تھی کہ کام اپنے دین کے ساتھ خیانت ہے.
تمباکو لوگوں میں بہت زیادہ مقبول تھا کیونکہ اس زمانے میں ایرانی عوام جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ایک قسم کا حقہ استعمال کرتے تھے, اور جب تمباکو کا لائسنس جاری کیا گیا تو برطانیہ اور متحدہ جرمنی نے ایران میں تمباکو کی تقسیم کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا تھا, اور یہ بات ایرانی عوام کے لیے بالکل بھی قابل قبول نہیں تھی کیونکہ اس زمانے میں عوام نے غیر ملکی سرگرمیوں اور کاموں کو بہت زیادہ برداشت کیا تھا.
جی ہاں, قاجاری دور کے اختتام پر یہ اثر و رسوخ بہت زیادہ اور وسیع تھا. یہاں پر روس کے معاہدے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ برطانیہ روس معاہدہ کے جس پر 1907 میں محمد علی شاہ اور روسیوں نے دستخط کیے اور جو بہت ہی شرمناک تھا, اسے برطانیہ روس معاہدے نے ایران کو 2 علاقوں میں تقسیم کر دیا, شمال اور جنوب, اور مرکزی علاقہ غیر جانبدار قرار پایا. تو یہ بہت ہی شرمناک معاہدہ تھا.
اس معاہدے نے شمال کے علاقے کو روس کے کنٹرول میں اور جنوب مشرقی علاقے کو برطانیہ کے کنٹرول میں دے دیا, اور ایران کو ایسے راستے پر ڈال دیا کہ جس کا نتیجہ تقسیم بندی کی صورت میں نکلنا تھا. میری نظر میں 1907 اور خاص طور پر 1911 کے بعد آئین کو کچلنے, شمال پر روسیوں کے قبضے اور غیر جانبدار علاقے میں تیل کی لوٹ مار کے بعد یہ سب سے بڑا ڈر اور خوف تھا. میری نظر میں ایرانیوں میں سب سے بڑا ڈر اور خوف یہ تھا کہ جلد یا بدیر انگریز اور روسی ملک کی تقسیم پر اتفاق کر لیں گے.
جب اگست 1914 میں سرائیوو میں آرش ڈوک فرڈیننڈ کے قتل کے بعد پہلی عالمی جنگ شروع ہوئی تو جرمنی, روس اور فرانس جنگ میں شریک تھے. ایران نے سرکاری طور پر اپنی غیر جانبداری کا اعلان کر دیا تھا.
جب تک مرکزی حکومت برطانیہ کے مفادات کا تحفظ کرتی رہی, انگریز ایران کے ساتھ مذاکرات پر تیار تھے. میری نظر میں 1906 سے 1911 تک کے برسوں میں آئینی تحریک کے دوران وہ بعض مسائل کا شکار تھے, لیکن خاص طور پر یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب برطانیہ کو پہلی عالمی جنگ کے دوران یہ شک ہوا کہ تہران اب خلیج فارس کے علاقے میں اس کے مفادات کا تحفظ نہیں کر سکتا۔
کچھ عرصے کے بعد جاپان، اٹلی اور ترکی بھی اس جنگ میں شامل ہو گئے کہ جس کی مثال پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ ترکی نے روس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا اور جنگ کے خطرات اور اس کے نتائج ایران کی سرحدوں تک پہنچ گئے۔ مستوفی الممالک کی حکومت نے بین الاقوامی پارلیمنٹ کی غیر موجودگی میں ایران کی چند سیاسی شخصیات کے مشورے پر فیصلہ کیا کہ وہ ایران کے غیر جانبدار رہنے کا اعلان کرے تاکہ ایران کو جنگ کے خطرے سے بچایا جائے۔
دیکھیے، 1908 میں ایران میں تیل کی دریافت اس معاہدے پر دستخط کا سبب بنی کہ جو 1901 سے شروع ہوا تھا۔ تیل کی تلاش تقریباً 7 سال بعد ایران کے جنوبی علاقے مسجد سلیمان کے آغا جردی علاقے میں نتیجہ خیز ثابت ہوئی، اور جنگ کے صنعتی ہونے اور ہائیڈرو کاربن کے اس کی جگہ لینے کے پیش نظر وہ چیز کے جس سے ہم اس وقت تیل کا نام دیتے ہیں کوئلے کے بجائے، اس زمانے میں یہ سب سے بڑی دریافت تھی۔ اور اس بات پر توجہ رہے کہ پہلی عالمی جنگ کے بعد دوسری عالمی جنگ بھی رونما ہوئی، اور اس نقطے کی یاد دہانی بھی کرا دیں کہ اس زمانے میں سعودی عرب بھی تیل وہاں دریافت نہیں ہوا تھا، اور سعودی عرب میں 1953 میں تیل دریافت ہوا، یعنی 50 سال کے بعد ایران کا تیل ان کی افواج کے لیے، ان کے طیاروں کے لیے، ان کے ٹینکوں کے لیے، اور اسی طرح پہلی عالمی جنگ میں بحری جہازوں وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور اسی طرح دوسری عالمی جنگ میں۔
برطانیہ نے ایران میں اپنے فوجوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا، اور ایرانیوں کے اعتراضات کے باوجود اپنے فوجوں کو مسجد سلیمان کے آئل ٹرمینل بھیج دیا۔ اسی بنا پر کارون اور کرخہ کے علاقے میں انگریزوں کے خلاف جنگیں لڑی گئیں۔ ان جنگوں اور جھڑپوں کے نتیجے میں تیل پائپ لائن 5 ماہ تک بند رہی، لیکن کچھ عرصے کے بعد اس نے دوبارہ کام کرنا شروع کر دیا۔ برطانوی فوج کے نئے دستے اس علاقے میں تیل کی تنصیبات کی حفاظت کے لیے تعینات کر دیے گئے۔ پہلی عالمی جنگ کے دوران برطانیہ اور روس کے درمیان ایک معاہدے پر دستخط کیے گئے کہ جو ایران کو 3 زیر انتظام علاقوں میں تقسیم کرتا تھا۔ جنگ کے اختتام پر جرمنی کی شکست، ایران میں اثر و رسوخ میں اضافے کے مسئلے پر برطانیہ اور روس کی زیادہ مہاذرائی کے مترادف تھی۔ اس بنا پر روسیوں نے شمال میں قزاق بریگیڈ تشکیل دیا کہ جسے روسی افسر کنٹرول کرتے تھے۔ اسی دوران جنوب میں انگریزوں نے جنوبی پولیس کو تعینات کیا، جنہیں برطانیہ کے مفادات کی حفاظت کے لیے تربیت دی گئی تھی۔ انگریزوں نے 11,000 افسروں کو انگریزوں اور ہندوستانیوں کی کمان میں جنوب میں جمع کیا۔ پروگرام یہ تھا کہ فوجی کے جنوب کے بندوق بردار کے نام سے مشہور تھے، بعد میں اپنی جگہ ریٹائرڈ فوجیوں کو دے دیں گے۔
جنوب کے بندوق برداروں کی کہانی کا یہ حصہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ میری نظر میں 1916 میں برطانیہ کے اعلی افسر مائیکل پیرسی سائکس نے جنوب کی پولیس تشکیل دی۔
بندوق برداروں کا ہدف و مقصد برطانیہ کے مفادات کا تحفظ کرنا تھا، اور 1917 میں یہ چیز ایرانیوں کی مخالفت کا باعث بنی۔
البتہ پہلی عالمی جنگ میں جنوب کی پولیس کی تشکیل تقسیم کی طرف اس رجحان کی ایک اور علامت تھی، کیونکہ انگریز اپنے زیر انتظام علاقے میں خود کو منظم کرنے کے لیے بڑے قدم اٹھانا چاہتے تھے۔ میرے خیال میں جنوب کی پولیس 1916 یا 1917 میں تازہ دم قوم پرستوں کے آنے کے بعد بہت زیادہ بدنام ہو گئی، کیونکہ یہ واضح ہو گیا تھا کہ اگر ملک اپنی سالمیت کو باقی رکھنا چاہتا ہے تو ایسے اقدامات کرنے ہوں گے کہ ان حالات کا مقابلہ کیا جائے، اور 1907 کا نتیجہ تھے۔
یہ امر جنوب کی پولیس کی تحلیل پر منتج ہوا، اور اس سے علاقے میں برطانوی حکومت کا ثبات و استحکام متاثر ہوا۔ تاجروں اور علماء سمیت معاشرے کے مختلف طبقے متاثر ہوئے، اور انہوں نے پولیس فورس کے خلاف رد عمل ظاہر کیا۔
جب روس میں 1917 کا بولشیوک انقلاب رونما ہوا تو برطانیہ دنیا کی واحد بادشاہت تھی، اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کا وقت آن پہنچا ہے اور لارڈ کرزن نے تجویز پیش کی کہ ایران برطانوی بادشاہت کا محافظ ہو اور درحقیقت برطانیہ کی ایک اور کالونی بن جائے، اور انہوں نے دربار میں تین بار سر حکام کو رشوت دے کر 1919 میں ایک شرمناک معاہدے پر دستخط کروائے۔ پارلیمنٹ میں اس زمانے میں اس مسئلے کی طرف توجہ دی گئی اور ایران میں ناراضگی کی ایک وسیع لہر پیدا ہوئی اور اس معاہدے کو کبھی بھی تائید حاصل نہیں ہو سکی۔
لارڈ کرزن نے 1919 میں روس ایران معاہدے کے بارے میں جو کام انجام دیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ معاہدہ برطانیہ کی نئی حاکمیت کا نمونہ ہوگا، اور اب روس کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، روس میدان سے نکل جائے گا۔ اس بنا پر کرزن یہ سوچ رہا تھا کہ اب ایران پر برطانیہ کا کنٹرول قائم کرنے کا زمانہ ہے۔
1919 میں برطانیہ اور ایران نے ایک فوجی معاہدے پر دستخط کیے کہ جس میں برطانوی مشیروں کو اجازت دی گئی تھی کہ وہ ایرانی حکومت کی مدد کریں اور ان کے لیے فوجی افسران معین کریں، جنگی ساز و سامان فراہم کریں اور انہیں قرض دیں۔ یہ وہ امر تھا کہ جس نے ایران پر برطانیہ کے نفوذ اور تسلط کو مزید بڑھا دیا۔
افسوس، کرزن بہت دیر سے آیا تھا۔ 1919 میں ایران میں مخالف قوم پرست بہت زیادہ تھے کہ جو اس کام کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ کرزن نے معمول کا طرز عمل دوبارہ اپنا لیا کہ جو اعلی حکام کو رشوت دینا اور شاہ پر دباؤ ڈالنا تھا، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا، اور اس کے کامیاب نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ایران میں آئین موجود تھا۔
1919 میں ایران پر برطانیہ کا استعماری تسلط تقریباً علاقے کے تمام حصوں سے مخصوص تھا۔ ایران نہ صرف علاقائی محافظ اور چوکیدار تھا بلکہ تیل کی دولت سے بھی مالا مال تھا اور برطانیہ کے حرص و طمع کو پورا کرتا تھا۔ اس معاہدے کے حصے میں تیل کے تمام ذخائر پر برطانیہ کا مکمل کنٹرول بھی شامل تھا۔ اسی مسئلے میں برطانیہ نے اپنے تمام غیر ملکی حریفوں کو دور کرنے میں کامیابی حاصل کی، خاص طور پر روس کے، جس کے ساتھ ایک صدی سے جنگ میں مصروف تھا۔
اب 1819 نہیں بلکہ 1919 کا سال تھا اور ہر چیز مختلف تھی۔ انقلاب روس نے ایران پر حیرت انگیز اثر مرتب کیا تھا۔ لوگ مستقبل کے بارے میں پر امید ہو گئے اور ان میں امید اور شجاعت آ گئی۔ 1919 میں ماضی کی مانند امپیریلزم کا آہنی مکہ کارساز نہیں تھا۔ اس کے نتیجے میں 1919 کے بعد کرزن کی اسٹریٹجی بکھر کر رہ گئی اور اس نے ایران کا خیال دل سے نکال دیا۔ اس نے پھر ایران کی پالیسیوں کی پیروی نہیں کی اور حتیٰ ایران میں برطانیہ کے نمائندے بھی اسے برے لگنے لگے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر حالات کو برداشت نہ کر سکا۔
1921 کے بعد ایک سیاسی معاہدے نے ایران کی حرکت کے راستے کو تبدیل کر دیا۔ اب برطانوی حکومت ہزاروں میل دور سے ایران کے سیاسی اقتصادی مستقبل کا فیصلہ کر سکتی تھی، ملک کو تقسیم اور اس کی دولت کو لوٹ سکتی تھی۔ ستمبر 1920 میں مشرقی اقوام کے 2000 نمائندوں نے، جن میں بہت سے مسلمان تھے، باکو میں ایک کانفرنس منعقد کی اور برطانوی امپریلزم کے خلاف قیام یا جہاد کا اعلان کیا۔ قدرتی بات تھی کہ برطانیہ اس بارے میں خطرے کا احساس کرے۔ 1920 میں برطانوی حکومت نے اپنے ایرانی ہم منصبوں کو پیغام بھیجا اور سرکاری طور پر ایرانی حکومت کو اطلاع دی کہ وہ برطانوی افسر جو ایران میں موجود تھے اب مجبور نہیں ہیں کہ گھر کرائے پر لینے کے لیے سینکڑوں ڈالر خرچ کریں۔ مشہور برطانوی کمانڈر جنرل آئرن سائڈ قزوین آیا تاکہ رضا خان سے مذاکرات کرے۔ سید ضیاء الدین طباطبائی بھی 5 قزاق قبائلی سرداروں کے ہمراہ اس کے ساتھ موجود تھے۔ ان مذاکرات کے نتیجے میں قزاق فوجی مسلح اور تہران کی طرف حرکت کے لیے تیار ہوئے تاکہ وہاں قاجاری خاندان کی حکومت کا خاتمہ کر سکیں۔ انقلاب روس کے بعد اور اس انقلاب کے کمیونسٹ نظریات کے پھیلاؤ کے ڈر سے انگریزوں نے قزاقوں کو مسلح اور منظم کرنا شروع کیا اور رضا خان کو ان کے سروں پر مسلط کیا گیا تھا تاکہ وہ بلشویکیوں کے اثر و نفوذ کو روکیں۔ رضا خان توپوں اور بھاری مشین گنوں کے ساتھ سید ضیاء الدین کے ہمراہ تہران کی طرف روانہ ہوا۔ انہیں راستے میں تقریباً کسی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور وہ قاجاری خاندان کے آخری بادشاہ احمد شاہ کو تخت اقتدار سے ہٹانے میں کامیاب رہے۔ سید ضیاء الدین طباطبائی کو وزیر اعظم اور رضا خان کو وزیر جنگ مقرر کیا گیا۔
اس بنا پر آئرن سائٹ کو، کہ جو ایران کے قزاقوں کے ساتھ قزوین میں کام کر رہا تھا، اس حقیقت کا سامنا کرنا پڑا کہ ایران برطانیہ معاہدے میں برطانیہ کی اسٹریٹجی ناکام ہو گئی ہے۔ روس کی داخلی جنگ میں برطانیہ کا فریق شکست کھا چکا ہے، اب وہ کیا کرے؟ وہ کس طرح ایران میں اور اس نئے اور پیچیدہ ماحول میں برطانیہ کے مفادات کی حفاظت کر سکتا ہے؟ اس نے جو جواب تلاش کیا یہ تھا کہ وہ ایک ایسی ایرانی شخصیت تلاش کرے جو اس ملک کی حکومت کو ان مشکلات سے نجات دلا سکے۔
جیسا کہ آوری کہتا ہے، 1299 کی بغاوت کی جس کے نتیجے میں رضا خان مسند اقتدار تک پہنچا، اس وقت ہوئی کہ جب ایران کو اس وقت کی تاریخ کے ایک بحرانی ترین دور کا سامنا تھا۔ بغاوت کا منصوبہ انگریزوں نے تیار کیا، اور جو حکومت 1920 کے اواخر میں جنرل اعظم کی سربراہی میں تشکیل پائی تھی، آئینی تحریک کے بعد داخلی سطح پر ایران کی کمزور ترین حکومت تھی، اور اس دور میں ملک میں ڈر اور تشویش کا دور دورہ تھا۔ رائٹ جنرل آئرن سائٹ کے حوالے سے لکھتا ہے کہ 22 فروری 1921 کو میں نے رضا خان سے بات کی اور قزاقوں کو اس کے حوالے کر دیا۔ اسمتھ کی موجودگی میں اس سے تفصیلی بات چیت کی۔ پہلے میں نے سوچا کہ کیا رضا خان سے کوئی تحریر لے لوں، لیکن آخر کار اس نتیجے پر پہنچا کہ تحریر لینا کوئی اچھا آپشن نہیں ہے۔ اگر رضا خان نے میرے رائے کے خلاف کوئی کام کرنا چاہا تو وہ ہر صورت میں یہ کام کر گزرے گا، اور بعد میں کہے گا کہ اس نے تمام وعدے دباؤ کے تحت کیے تھے اور ان پر عمل ضروری نہیں ہے۔ میں نے دو باتیں رضا خان پر واضح کی۔ پہلی یہ کہ وہ مجھے دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ اس سے وہ تباہ ہو جائے گا۔ دوسری یہ کہ وہ کسی بھی طرح احمد شاہ کو اقتدار سے نہ ہٹائے۔ رضا خان نے دونوں باتیں مان لی اور میرے ہاتھ کو گرم جوشی سے دبایا۔ پانچ سال بعد 1925 میں آئرن سائٹ کی تائید سے رضا خان نے خود کو شاہ ایران قرار دیا اور پہلوی حکومت کی بنیاد رکھی۔
بغاوت کے فوراً بعد یہ خیال خود ایران میں بہت تقویت پا گیا کہ انگریزوں نے بغاوت کی منصوبہ بندی کی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس گہرے اثر و رسوخ پر ایک ناگزیر رد عمل تھا کہ جو برطانیہ نے گزشتہ ایک دہائی کے دوران ایران کے سیاسی نظام پر حاصل کیا تھا۔ عام خیال یہ تھا کہ اس قسم کی بغاوت صرف برطانیہ کی حمایت و مدد سے ہی انجام پا سکتی تھی، اور یہ کہ ایسی کوئی وجہ نہیں تھی کہ اس قسم کی تحریک ایران معاشرے کے اندر، کہ جہاں برطانیہ کا اثر و رسوخ تھا، اس ملک کی مداخلت کے بغیر انجام پا جائے۔
رضا خان کے اقتدار حاصل کرنا اور ایک طاقتور مرکزی حکومت قائم کرنے اور ایک مضبوط فوج بنانے کے سلسلے میں کیے جانے والے اقدامات بنیادی طور پر برطانیہ کے مفادات کے لیے تھے۔ ایران میں برطانیہ کے مفادات ایک طاقتور اور مستحکم حکومت کے متقاضی تھے کہ جو روس کی رخنہ اندازیوں اور کمیونسٹ پروپیگنڈے کے مقابل مزاحمت کر سکے، اور بے ثباتی کے شکار ایک ملک میں داخلی سیاسی حالات کو معمول پر لا کر پرسکون بنا سکے۔ رضا خان بھی برطانیہ کے خلاف علماء کی بہت سی سرگرمیوں کو ختم کرنے میں کامیاب رہا۔ برطانیہ بھی قدرتی طور پر رضا خان کے اقتدار تک پہنچنے کو اپنے مقاصد سے ہم آہنگ دیکھ رہا تھا۔
تاریخی شواہد بخوبی اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ جب رضا خان تہران پر لشکر کشی کر رہا تھا تو برطانیہ اس کی پشت پر تھا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ برطانیہ نے رضا شاہ کی حمایت کی۔
برطانوی حکومت نے 1921 سے 1925 کے عبوری دور میں رضا خان کے بارے میں جو موقف اپنایا تھا وہ محتاط حمایت پر مبنی تھا۔ وہ کوشش کر رہی تھی کہ رضا خان کی کھلم کھلا حمایت نہ کی جائے۔ بعد میں برطانوی سفارت خانے کے قونصلر نیکسلن نے لکھا ہے کہ رضا خان اقتدار تک اپنی رسائی کو بڑی حد تک برطانوی سفیر کا مرہون منت سمجھتا تھا۔
بغاوت کے بعد جب رضا خان نے اقتدار حاصل کیا تو اس نے برطانیہ کا کنٹرول کم کرنے کے لیے اقدامات شروع کر دیے، جن میں کشون قزاق میں موجود برطانوی افسروں کو فارغ کرنا اور جنوب کی پولیس کی تحلیل کے اقدامات شامل تھے۔ برطانوی وزارت خارجہ میں اس نے اپنی مقبولیت ختم کر دی، لیکن وزارت خانہ حقیقت پسند تھا اور دیکھ رہا تھا کہ رضا خان جو کام انجام دے رہا ہے اس میں کامیاب ہے۔ وہ ملک میں نظم و نسق قائم کر رہا تھا۔ اس نے تحریک جنگل کو کچل دیا تھا، اور تقریباً 1923 تک برطانیہ کے نئے وزیر مختار سر پرسی لورن کی تہران آمد سے آہستہ آہستہ برطانیہ کی سیاست نے ایران کی نئی حاکمیت کو بہتر طور پر جان لیا تھا۔ خاص طور پر لورن نئی پالیسی پر عمل کرتا ہے۔ لورن رضا خان کے ساتھ پرانی دشمنی کو ایک طرف رکھ کر اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ رضا خان مستقبل کی شخصیت ہے۔
ان حالات میں روسیوں کے اثر و رسوخ کے خلاف رضا خان کی طاقت کے باوجود برطانیہ کو تشویش تھی کہ اس کی مضبوط شخصیت اس کے خود مختار ہونے کا باعث نہ بنے۔ اسی مقصد کے تحت انہوں نے رضا خان کو ہدایات دیں، یا جیسا کہ بعض کہتے ہیں کہ اسے مجبور کیا کہ وہ برطانوی مشیروں سے فائدہ اٹھائے۔ بعد میں شاہ نے جان لیا کہ برطانیہ کی حمایت دائمی نہیں تھی اور اسے مسند اقتدار سے نیچے اتار دیا۔
انگریزوں نے اس تمام تر تشویش کے باوجود رضا خان کی حمایت کی، اور اس زمانے میں واقعی روسیوں کا اثر و رسوخ بہت ہی کم ہو چکا تھا۔
دنیا اسنا، دوسری عالمی جنگ کے دوران شاہ نے جان لیا تھا کہ انگریزوں کی حمایت دائمی نہیں تھی۔ 1941 میں انگریزوں اور امریکیوں نے شاہ کو ہٹا کر اس کے بیٹے کو اس کی جگہ مسند اقتدار پر بیٹھانے کا منصوبہ بنایا، کیونکہ ڈرتے تھے کہ کہیں رضا شاہ جرمنیوں کے بہت زیادہ قریب نہ ہو جائے۔
لیکن میرا خیال ہے کہ انگریز رضا خان کے بارے میں شدید قسم کی غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے۔ ایران کی بغاوت کے زمانے میں برطانیہ کے وزیر مختار نارمن کا رضا خان کے بارے میں ایک مشہور جملہ ہے کہ وہ کہتا ہے، وہ ایک سادہ لوح اور ہر سیاسی جاہ طلبی سے پاک سپاہی ہے۔ انگریز نہیں سمجھے کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں۔ یہ چیز بارہا پیش آئی ہے کہ حکمران طاقتیں کسی ایسے شخص کو جو ان کے خیال میں ان کے لیے ان کی خواہش کے مطابق کام انجام دے سکتا ہے، برسر اقتدار لاتی ہیں اور بعد میں اس پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے بعض اقدامات انجام دیتی ہیں۔
برطانیہ کا سفیر رضا خان کے استعفے کی وجہ بننے والے اقدامات کے بارے میں کہتا ہے کہ ایک ایسے وقت میں کہ جب ایرانیوں کو توقع تھی کہ ہم ملک پر قبضے کے مقابل کم از کم انہیں ظالم شاہ سے نجات دیں گے، بہت جلد یہ بات جان گئے کہ غیر کا قبضہ بھی اور شاہ کو بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ نیا وزیر اعظم فروغی اگرچہ جانتا تھا کہ رضا شاہ کے لیے جانشین پانا کچھ اسی شکل میں طاقت کا استعمال کرے ناممکن ہے، لیکن آخرکار اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ رضا شاہ کے وجود کے ساتھ انجام شدہ اصلاحات کو باقی نہیں رکھا جا سکتا۔ اس کے نتیجے میں فیصلہ کیا گیا کہ بی بی سی پہلے سے ریکارڈ کر کے اپنے فارسی پروگرام نشر کرنا شروع کرے، پہلے آئینی حکومت کے بارے میں بات کرے اور اس کے بعد اس میں اپنا رنگ بھرے، تاکہ رضا شاہ کے غلط انتظام، حرص اور بے رحمی جیسی تمام غلطیاں لوگوں کے لیے واضح ہو جائیں۔ اگر ایران کے عوام ان باتوں کو قبول کر لیتے تو رضا شاہ کو سنگین ضرب لگتی، اور اس نے بھی وزیر اعظم سے مطالبہ کیا کہ وہ ان پروگراموں کو نشر ہونے سے روکے، کہ البتہ یہ ایک فضول مطالبہ تھا۔ بی بی سی فارسی نے کہ جو ایک عرصے تک شاہ کی بے حد حمایت کر رہی تھی، رضا شاہ کے دور حکومت میں غلط طرز حکومت، تمام غلطیوں اور اختیارات کے غلط استعمال کے بارے میں باتیں نشر کرنا شروع کیں۔ بغاوت کے روز صبح کے وقت رضا شاہ کو اطلاع دی گئی کہ برطانیہ اور روس کے فوجی قزوین سے تہران کی طرف حرکت کرنے کے لیے تیار ہیں، تاکہ اسے تخت سے نیچے اتار دیں۔ اس کے نتیجے میں اس نے اپنے بیٹے محمد رضا پہلوی کے لیے تخت حکومت خالی کر دیا۔